बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم اور اے پیغمبر اگر میرے بندے تم سے میرے بارے میں سوال کریں تو میں ان سے قریب ہوں پکارنے والے کی آواز سنتا ہوں جب بھی پکارتا ہے لہٰذا مجھ سے طلب قبولیت کریں اور مجھ ہی پر ایمان و اعتماد رکھیں کہ شاید اس طرح راہ راست پر آ جائیں۔
سامعین ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے سورہ مبارکہ بقرہ کی 186ویں آیت کی تلاوت اور اس آیت کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا۔ قاری تھے محمد رضا جنتی۔ سامعین ہماری یہ دوسری مجلس کی نشریات شارٹ ویب میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹس اور میڈیم ویب میں 765 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارا پتہ ہے urdu.sahara.tv.ir۔ ویب سائٹ میں آپ ریڈیو کے آپشن کو کلک کریں، لائیو آپشن کو کلک کریں اور تازہ ترین خبریں اور دیگر معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ اس کے علاوہ روزانہ نشر کیے جانے والے منتخب پروگرام بھی سائٹ پر پابندی کے ساتھ اپلوڈ کیے جاتے ہیں، سامعین ان سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ سامعین آج منگل ہے، 8 آذر 1401 ہجری شمسی مطابق 4 جمادی الاول 1444 ہجری قمری اور 29 نومبر 2022 عیسوی۔ ہماری دوسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہے۔ اب سے تھوڑی ہی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے پروگرام گرد و پیش، جس میں عالمی خبریں اور انٹرویو شامل رہے گا۔ پھر آپ سامعین نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے۔ نعت کے بعد تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ ہوگا یادوں کے جھروکے۔ پھر آپ سامعین پروگرام سماعت فرمائیں گے ہفتہ وار آج کا ایران، اس کے بعد اخبارات کے جائزے پر مبنی پروگرام پیش کیا جائے گا آئینۂ صحافت۔ پروگرام آئینۂ صحافت کے بعد خصوصی پروگرام طلوع سماعت فرمائیے گا۔ آج کے پروگرام میں فلسطینی عوام کے ساتھ یکجہتی کے عنوان سے گفتگو رہے گی، اور نشریات کا آخری پروگرام ہوگا نور ایمان۔ سامعین یہ تو رہی ہماری دوسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب۔ ریڈیو تہران کی شام کی نشریات شارٹ ویب میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹس اور میڈیم ویب میں 765 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں۔ کچھ ہی لمحات بعد پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ وقت ہوا ہے عالمی، وقت ہوا ہے پروگرام گرد و پیش کا۔ سامعین پروگرام گرد و پیش میں سب سے پہلے ہوں گی عالمی خبریں۔ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ساتھی راشد عباس نقوی۔
ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ پہلے سماعت فرمائیے اہم خبروں کی سرخیاں۔ صدر ایران نے سعد آباد میں عراق کے وزیراعظم محمد شیعہ السودانی کا باضابطہ طور پر استقبال کیا ہے۔ تحریک طالبان پاکستان نے حکومت کے ساتھ جنگ بندی معاہدہ ختم ہوتے ہوئے اپنے اراکین کو ملک بھر میں حملوں کا حکم دے دیا ہے۔ غرب اردن پر غاصب صہیونی حکومت کی جارحیت میں 3 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ لندن کے شمالی مضافات میں دھماکے کی بھیانک آوازیں سنی گئی ہیں، اور دوحہ میں موجود فلسطینی شائقین نے ایران کی قومی ٹیم کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں۔ اسلامی جمہوری ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی نے سعد آباد میں عراق کے وزیراعظم محمد شیعہ السودانی کا باضابطہ طور پر استقبال کیا۔ عراق کے وزیراعظم السودانی ایک اعلی سطحی سیاسی اور اقتصادی وفد کے ہمراہ ایرانی حکام سے مذاکرات کے لیے ایران کے دورے پر تہران پہنچے ہیں۔ تہران پہنچنے پر ایران کے صدر ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی نے سعد آباد میں ان کا استقبال کیا۔ استقبال کی تقریب میں دونوں ملکوں کے قومی ترانے پڑھے گئے، جس کے بعد دونوں ملکوں کے رہنماؤں نے پیش کیے جانے والے گارڈ آف آنر کا معائنہ کیا۔ پھر دونوں ملکوں کے وفود میں شامل اراکین کا تعارف کرایا گیا۔ سعد آباد میں منعقدہ سرکاری تقریب کے بعد صدر مملکت سید ابراہیم رئیسی اور عراقی وزیراعظم محمد شیعہ السودانی کے درمیان دو جانبہ ملاقات شروع ہوئی، اور دونوں ملکوں کے وفود کے درمیان مذاکرات شروع ہوئے، جن میں دو طرفہ تعلقات اور مختلف علاقائی مسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ عراق میں وزارت عظمیٰ کا عہدہ سنبھالنے کے بعد السودانی کا یہ پہلا دورہ ایران ہے۔ تحریک طالبان پاکستان نے حکومت کے ساتھ جنگ بندی معاہدہ ختم کرتے ہوئے اپنے اراکین کو ملک بھر میں حملوں کا حکم دے دیا ہے۔ پاکستانی میڈیا رپورٹوں کے مطابق تحریک طالبان پاکستان نے پیر کی رات ایک بیان جاری کر کے کہا ہے کہ تحریک کے سبھی گروپ لیڈران، تحصیلوں کے ذمہ داران اور والیان کو حکم دیا جاتا ہے کہ ملک بھر میں جہاں جہاں ان کی رسائی ہو حملوں کا آغاز کر دیں۔ کالعدم تحریک طالبان پاکستان نے جنگ بندی ختم کرنے کی وجہ لکی مروت سمیت مختلف علاقوں میں فوجی اداروں کی کارروائیوں کا نہ رکنے والا سلسلہ بتایا ہے۔ تحریک طالبان پاکستان نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ اب ملک بھر میں اس کے انتقامی حملے شروع ہوں گے۔ تحریک طالبان پاکستان نے یہ دعویٰ ایسی حالت میں کیا ہے کہ دو ہفتے سے بھی کم عرصہ قبل شمال مغربی پاکستان میں اس کے ایک دہشت گردانہ حملے میں 6 پولیس اہلکار ہلاک ہو گئے تھے۔ ٹی ٹی پی یعنی تحریک طالبان پاکستان کے اس حملے کے بعد پاکستانی فوج نے علاقے میں گشت لگانا اور ہیلی کاپٹر سے طالبان پاکستان کے ٹھکانوں پر فائرنگ اور حملے شروع کیے۔ آج منگل کو لاہور دنیا کا آلودہ ترین شہر بن کر سامنے آیا۔ پاکستانی محکمہ موسمیات کے مطابق آج لاہور میں فضائی آلودگی کی سطح دنیا کے سبھی شہروں سے زیادہ ریکارڈ کی گئی۔ اس رپورٹ کے مطابق آلودگی کی وجہ سے حد نگاہ بھی کم ہو گئی۔ صوبہ پنجاب کے سرکاری ذرائع کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ فضائی آلودگی کو کنٹرول کرنے کے لیے کئی اقدامات کیے گئے ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ موٹر وے M2 لاہور سے ڈوگرا تک اور لاہور ملتان موٹر وے M3 فیض پور سے ننکانہ صاحب تک اور لاہور سیالکوٹ موٹر وے کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا۔ فضائی آلودگی کے لحاظ سے کراچی دنیا کے زیادہ آلودہ شہروں میں چوتھے نمبر پر ریکارڈ کیا گیا۔ غرب اردن پر غاصب سنی حکومت کی جارحیت میں 3 فلسطینی شہید ہو گئے۔ شہاب نیوز کی رپورٹ کے مطابق سنی فوجیوں نے آج صبح غرب اردن کے شہر الخلیل میں بیت امر نامی علاقے پر حملہ کیا اور فلسطینیوں کو براہ راست فائرنگ کا نشانہ بنایا۔ فلسطین کی وزارت صحت نے ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ صہیونی فوجیوں کی جارحیت میں مفید الخلیل نامی فلسطینی کے سر میں گولی لگی اور وہ شہید ہو گیا۔ صہیونی فوجیوں نے رام اللہ کے قریب بیت ریما کو بھی جارحیت کا نشانہ بنایا اور اندھا دھند فائرنگ کی، جس میں جواد عبدالرحمن عبدالجواد ریماوی اور ظافر عبدالرحمن عبدالجواد ریماوی نامی دو فلسطینی بھائی شہید ہو گئے۔ فلسطینی ذرائع کا کہنا ہے کہ صہیونی فوجیوں کی اس جارحیت میں 22 فلسطینی زخمی بھی ہوئے۔ لندن کے شمالی مضافات میں دھماکے کی بھیانک آواز سنائی دی ہے۔ عینی شاہدوں کے مطابق اس کے بعد آسمان دھوئیں سے بھر گیا۔ رپورٹ کے مطابق یہ دھماکہ ایز لنکن علاقے کے قریب ہوا اور بہت سے لوگوں نے کہا کہ دھماکے کے موقع پر تیز روشنی بھی دیکھی گئی۔ بعض افراد کا کہنا ہے کہ جیسے بجلی گری ہو، لیکن علاقے کے رہنے والوں کا کہنا ہے کہ دھماکے کی آواز ایسی کسی بھی چیز سے کہیں زیادہ بلند تھی۔ لندن فائر بریگیڈ کے ایک ترجمان نے بھی بتایا کہ اس واقعے کی مختلف وجوہات پیش کی جا رہی ہیں، جن میں شعب ثاقب کا ٹکرانا بھی ذکر کیا جا رہا ہے۔ باخبر ذرائع نے بتایا کہ دھماکے کے بعد پورے لندن شہر میں عجیب سی بو بھی پھیل گئی۔ بعض شہریوں نے پریشانی ظاہر کرتے ہوئے بتایا کہ اس دھماکے کے بعد انٹرنیٹ سروسز منقطع ہو گئیں اور بجلی سے چلنے والے وسائل بند ہو گئے یا پھر جل گئے۔ برطانوی انتظامیہ نے اس بارے میں تفصیلات پیش کرنے سے گریز کیا ہے، بلکہ اس خبر کو دبانے کی بھی بھرپور کوشش کی ہے، جس سے اس واقعے کی نوعیت اور حقیقت کے بارے میں شکوک و شبہات میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ اور سامعین، خبروں کے اس حصے میں ہم دوحہ فٹ بال ورلڈ کپ کے بارے میں تفصیلی خبریں آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ دوحہ میں موجود فلسطینی شائقین نے ایران کی قومی ٹیم کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ فلسطین الجوم نیوز ایجنسی کے مطابق دوحہ کے ایک عوامی اجتماعات کے میدان میں منعقدہ پروگرام میں اس بات کا اعلان کیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق گزشتہ رات ہونے والے اس پروگرام کے دوران ایرانی اور فلسطینی شائقین نے مل کر دونوں ممالک کے پرچم لہرائے اور بیت المقدس فلسطین کا ابدی دارالحکومت ہے کے نعرے بھی بلند کیے۔ اس موقع پر ایران ایران کی آواز سے پورا میدان گونج اٹھا اور ایرانیوں نے بھی فلسطینیوں کی حمایت کی قدردانی کرتے ہوئے دونوں قوموں کے درمیان نہ ٹوٹنے والے رشتے کو برقرار رہنے پر زور دیا۔ واضح رہے قطر میں ورلڈ کپ مقابلے فلسطین کی حمایت اور اسرائیل کی مخالفت کے میدان میں تبدیل ہو گئے ہیں۔ دوسری جانب بیروت سے ہمارے نمائندے نے خبر دی ہے کہ لبنانی شہریوں نے بھی کہا ہے کہ انہیں امریکہ کے مقابلے میں ایران کی قومی ٹیم کی کامیابی کی بہت زیادہ امید ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ لبنانی شہری مختلف کافی شاپس اور ہوٹلوں میں اکٹھا ہو کر ساتھ مل کر فٹ بال کے عالمی میچ دیکھتے ہیں۔ لبنانیوں کو امید ہے کہ ویلز کے مقابلے میں ایران کی قومی ٹیم کی شاندار پرفارمنس کے بعد ایرانی چیتے امریکہ کے مقابلے میں بھی کامیابی حاصل کر کے ناک آؤٹ مرحلے کے لیے کوالیفائی کر جائیں گے۔ ایران کی فٹ بال ٹیم پر نفسیاتی کھیل کارگر ثابت نہیں ہوگا۔ اس بات کا اعلان ایران کی فٹ بال ٹیم کے ہیڈ کوچ کارلس کیروچ نے ایران امریکہ میچ سے ایک دن پہلے منعقدہ اپنی پریس کانفرنس میں کیا ہے۔ انہوں نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران بہترین کھیل پیش کر کے اگلے مرحلے میں جانے کی بھرپور کوشش کرے گا۔ ایران کے چیف کوچ نے کہا کہ ورلڈ کپ کے ہر مرحلے کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں اور پہلے تین میچ اس لحاظ سے بہت زیادہ حساس ہیں۔ کیروش نے کہا کہ ہم نے جیت کو اپنا ٹارگٹ بنایا ہے اور اپنی صلاحیتوں کا بھرپور مظاہرہ بھی کریں گے۔ ایران کی فٹ بال ٹیم کے ہیڈ کوچ نے امریکہ کے مقابلے سے قبل ہونے والی پریشان کن حرکتوں کے بارے میں کہا کہ اخلاق کو مد نظر رکھتے ہوئے کام کرنا چاہیے، جو کہ باعث بنے گا کہ ہم طاقتور سے طاقتور ہوتے چلے جائیں گے۔ دوسری جانب امریکہ کی فٹ بال ٹیم کے ہیڈ کوچ نے بھی ایران اور امریکہ کے مابین حساس میچ سے قبل اپنی پریس کانفرنس میں شرکت کی۔ انہوں نے اس موقع پر امریکی فٹ بال فیڈریشن کی جانب سے جاری ہونے والی تصویر میں ایران کے پرچم پر سے اللہ کا نشان مٹانے پر معذرت کی۔ انہوں نے کہا کہ ایران کی ٹیم ایک اچھی ٹیم ہے جس کا برسوں کا تجربہ ہے، جو ورلڈ کپ کے گزشتہ ادوار سے شروع ہوا تھا۔ امریکی کوچ نے مزید کہا کہ ایران کے پاس مہدی تارمی جیسے بہترین اسٹرائیکر ہے اور ایک تجربہ کار کوچ بھی، جس کے نتیجے میں ایران کی ٹیم امریکہ کے لیے ایک چیلنج ثابت ہوگی۔ واضح ہے ورلڈ کپ 2022 کے گروپ مرحلے کے تیسرے میچوں کا سلسلہ آج سے شروع ہوگا اور اس سلسلے میں ایران اور امریکہ کی فٹ بال ٹیمیں مقامی وقت کے مطابق 10 بجے رات کو آمنے سامنے آئیں گی۔ یہ مقابلہ اسماما اسٹیڈیم میں منعقد ہوگا اور راؤنڈ آف 16 میں جانے والی ٹیموں کا تعین ہوگا۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
سامعین، ابھی آپ نے ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرمائیں اور اب وقت ہوا ہے سیاسی گفتگو کا۔ سامعین، پاکستان میں نئے آرمی چیف نے اپنا چارج سنبھال لیا ہے اور گزشتہ کئی ہفتوں سے جاری پاکستان میں سیاسی کشیدگی اب آہستہ آہستہ اپنے منطقی انجام کی طرف بڑھ رہی ہے، یہ کہنا ہے پاکستان کے تجزیہ نگاروں کا۔ اس درمیان گزشتہ ہفتے جو ایک اہم چیز سامنے آئی وہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کی جانب سے اسمبلیوں سے استعفے دینے یا اسمبلیاں تحلیل کرنے کے حوالے سے ان کا اعلان تھا۔ اس پوری صورتحال پر گفتگو کے لیے جب ہم نے رابطہ قائم کیا پاکستان کی ممتاز تجزیہ نگار محترمہ فوزیہ شاہد صاحبہ سے، اور جب اس صورتحال پر ان کے تاثرات جاننا چاہے تو ان کا کہنا تھا۔
بہت شکریہ۔ پہلے تو تھوڑی سی وضاحت میں کرنا چاہوں گی کہ اسمبلیاں تحلیل کرنے کی انہوں نے بات نہیں کی، اسمبلیوں سے نکلنے کی بات کی ہے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اس حوالے سے کلیئر نہیں تھے۔ اور یہ بھی ایک بڑی سنجیدہ بات ہے کہ اعلان کرنے کے بعد وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس پہ مشاورت کریں گے، تو میرے لیے یہ بھی ایک بہت بڑا کوشچن تھا، کیونکہ جب ایسا جلسہ ہوتا ہے یا آپ نے ایک بہت بڑی لانگ مارچ کی ہے تو اس میں فوری طور پہ اعلان کیا جاتا ہے، بعد میں مشاورت کا آپشن نہیں رکھا جاتا یا بعد میں تاریخ دینے کا آپشن نہیں رکھا جاتا، جبکہ اسی وقت جو ہے اس میں ظاہر ہے کہ اس سے پہلے مشاورت کرتے ہوئے اس کو ایک اعلان کر دیا جاتا ہے کہ آج سے اسمبلیاں جو ہے وہ توڑی جائیں گی یا کچھ اس قسم کی۔ یہ میرا اپنا ایک ذاتی خیال ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جہاں تک آرمی چیف کے حوالے سے جو بات ہو رہی تھی، اس میں میں نے بار بار مختلف جگہ پہ لکھا بھی اور کہا بھی کہ یہ ایک معمول کا ایک اس میں ہوگا، چینج ہوگا، اس میں کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہوگی کہ جس کو ایک ماہ ڈیڑھ ماہ پہلے سے اس کو ٹاپک بنا کے عوام میں اس کو چھوڑ دیا گیا، جبکہ ہمیشہ ہی ہوتا ہے کہ جب نئے آرمی چیف کا اعلان جو آخری دہائی ہوتی ہے، جو 10 دن ہوتے ہیں، اسی میں ہی کیا جاتا ہے اور اس میں ہی فیصلہ بھی کیا جاتا ہے، پریزیڈنٹ بھی کرتا ہے، پرائم منسٹر بھی کرتا ہے۔ یقیناً ایک بہتر طور پہ، احسن طور پہ یہ فیصلہ ہوا ہے، اور میں ذاتی طور پہ اس حوالے سے اس کو بہت اہم سمجھتی ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں غالباً یہ پہلی دفعہ ہے کہ سینئر موسٹ اینڈ دا سیکنڈ سینئر موسٹ جو ہے ان کو دونوں عہدے دیے گئے ہیں۔ یوزلی یہ ہوتا تھا کہ کوئی بھی یا تیسرے نمبر والا سینئر ہے یا اس کے بعد کے نمبر والا ہے تو اس کو آرمی چیف بنایا گیا، اور جس کی وجہ سے بہت سے جنرل جو ہیں وہ ریٹائرڈ بھی ہوتے تھے۔ تو یہ ایک مسئلہ جو ہے وہ ایک بہتر طور پہ حل ہو گیا۔ میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتی ہوں کہ سب سے اہم مسئلہ جو ایک پچھلے تقریباً ایک ماہ سے لانگ مارچ کی شکل میں ہمیں دکھائی دے رہا تھا اور کچھ اس قسم کی کیوس کریٹ کیا جا رہا تھا کہ شاید وہ اسلام آباد پہ کوئی حملہ آور ہونے کا سوچ رہے ہیں یا کچھ اس قسم کی، کوئی بات نہیں ہوئی۔ اس سے اندازہ تو یہی ہوتا ہے کہ بیک ڈور ڈپلومیسی کہہ لیجیے، بیک ڈور ڈائلاگ کہہ لیجیے، وہ کہیں نہ کہیں ہوتے رہے، جس کی وجہ سے یہ اتنا سیریس مسئلہ نہیں ہوا۔ اب اسمبلیوں کو جہاں تک ختم کرنے کا، تحلیل کرنے کا جو مسئلہ ہے، میرا خیال ہے کہ دونوں فری کین جو ہیں، چاہے حکومت ہے چاہے اپوزیشن ہے، اس حوالے سے بھی وہ کسی نہ کسی سطح پہ ان کے مذاکرات مجھے لگتا ہے ہوں گے، یا گورنمنٹ کی بھی آپشنز جو ہیں مختلف، مثلا کانسٹیٹیوشن آپشنز میں دو چیزیں آ جاتی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ گورنر راج کی، میں سر ذاتی طور پہ تو یہ ایسے اس آپشن کو کوئی زیادہ پسند نہیں کرتی، لیکن بہرحال کانسٹیٹیوشنل آپ کے پاس آپشن موجود ہے۔ دوسرا نو کانفیڈینس موو کرنے کا، جس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جب نو کانفیڈینس موو ہوتی ہے تو 6 ماہ تک تقریباً اس کو تحلیل نہیں کیا جا سکتا یا اس پہ کسی بھی طرح کا اس پہ اسمبلی پہ حملہ نہیں ہوتا، اور تقریباً یہی مدت اب رہ گئی ہے جو اسمبلیوں کی مدت ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اس حوالے سے بھی جلد جو ہے کچھ ایک ہفتے کے اندر مجھے لگتا ہے کہ معاملات جو ہیں وہ طے کر لیے جائیں گے، اور دونوں فریقین کی جانب سے کچھ، مجھے تو جیسے انہوں نے پہلے جلسے کے خاتمے کے حوالے سے ایک معاہدہ کیا اور پنڈی میں ایک جلسہ ہو کے ختم ہو گیا اور اس کو دھرنے کی شکل نہیں دی گئی، تو اسی طرح مجھے لگتا ہے کہ اس حوالے سے بھی کہیں نہ کہیں انڈرسٹینڈنگ، اس میں پریزیڈنٹ کا کردار کیا آئے گا، نئے آرمی چیف جو ہے، آرمی نے واضح طور پہ کہا کہ وہ پولیٹیکل کسی بھی اس میں صورتحال میں نہیں آئیں گے، لیکن بہرحال ایک کردار جو ہے وہ ان اناؤنسڈ بھی دکھائی دینے لگ جاتا ہے۔ ہمارے ملک میں میرا خیال اناؤنس کرنے کی ضرورت نہیں، بہت سی چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ جاتی ہیں۔ اسی عرصے میں جو سب سے اہم چیز مجھے دکھائی دیتی ہے وہ یہ ہے کہ جو آؤٹ گوئنگ حکومت ہے، ان کے بہت زیادہ لوگوں کے حوالے سے، جو ایک روایت بھی ہماری ہے کہ مختلف کیسز آنے لگ جاتے ہیں سامنے اور گرفتاریاں کچھ عمل میں آنے لگ جاتی ہیں، اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ گورنمنٹ اپنی اس پالیسی پہ کہ جس میں اپوزیشن کو کسی قسم کی حکومت جو ہے وہ کوئی انتقام دے رہی ہے یا انتقامی کاروائی کر رہی ہے, تو یہ چیز میرا کا یہی پالیسی اختیار رکھتی ہے تو ایک بہتر طور پہ آگے ماحول سیاسی ڈیولپ ہوگا. اگر اس میں آنے والے وقت میں کوئی گرفتاری عمل میں آتی ہیں, کوئی اس قسم کی چیزیں سامنے آتی ہیں فراڈ کے حوالے سے یا جو بھی ہمارے یہاں رواج بہت ہے, ہر جانے والی حکومت کے بارے میں بہت سے کوشچن پیدا ہو جاتے ہیں, فراڈ کے بھی آ جاتے ہیں, بہت زیادہ بے قاعدگیوں کے آ جاتے ہیں, تو اگر اسی چکر میں رہے تو کوئی زیادہ بہتر فضا نہیں ہوگی.
سامن یہ تھی پاکستان کی ممتاز تجزیہ نگار محترمہ فوزیہ شاہد جو پاکستان کی تازہ ترین سیاسی صورتحال کے حوالے سے گفتگو کر رہی تھی. اسی کے ساتھ ہی پروگرام گرد و پیش یہیں پر ختم ہوتا ہے. یہ تہران ہے, اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز.
کیا بتائیں کہ کیسا در دیکھا بارش نور تھی جدھر دیکھا بارش جدھر دیکھا کیا بتائیں. تاب نظارہ بھی نہ تھی لیکن تاب از پے شوق آنکھ بھر دیکھا از پے شوق آنکھ بھر دیکھا کیا بتائیں کہ کیسا در دیکھا کیا بتائیں. دل نے سمجھا کہ مل گیا کعبہ, دل نے سمجھا کہ مل گیا کعبہ, جب نگاہوں نے ان کا در دیکھا, جب نگاہوں نے ان کا در دیکھا راہ پر گویا میری منزل تھی, راہ پر گویا میری منزل تھی, میں نے ایسا بھی ایک سفر دیکھا, میں نے ایسا بھی ایک سفر دیکھا, ایک عالم.
سامعین ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں پروگرام یادوں کے جھروکے۔
یادوں کے جھروکے، جی ہاں سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں، ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 8 آذر 4 جمادی الاول اور 29 نومبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ چار جمادی الاول سن 555 ہجری قمری کو ممتاز مسلمان مورخ اور ادیب ابن اسیر جزری عراق میں پیدا ہوئے۔ ابن اسیر نے موصل، شام اور بغداد میں خطیب طوسی جیسے علماء سے کسب فیض کیا۔ انہیں تاریخ کے مطالعے اور تحقیق کا بہت زیادہ شوق تھا، اس لیے ان کی تحریر کردہ اکثر کتابوں کا تعلق تاریخ سے ہے۔ ان کی اہم ترین کتاب الکامل فی التاریخ ہے۔ ابن اسیر جزری کا سن 630 ہجری قمری میں عراق کے شہر موصل میں انتقال ہوا۔ انتیس نومبر سن 1664 عیسوی کو اٹلی کے معروف موسیقار کلوڈیو مونٹے ورڈی شہرت کی بلندیوں کو چھونے کے بعد 67 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ مونٹے ورڈی کو بچپن سے ہی فن موسیقی سے دلچسپی تھی۔ وہ عالم نوجوانی میں ایک ماہر موسیقار کی حیثیت سے ابھرے اور جلد ہی شہرت حاصل کر لی۔ اگرچہ ان کی موسیقی کی تخلیقات موجود نہیں ہیں، تاہم پوپ کی تاج گزاری کے نام سے موسوم ان کی تیار کردہ موسیقی کی دھن آج بھی محفوظ ہے۔ انتیس نومبر سن 1947 عیسوی کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے مغربی ممالک، خاص طور سے امریکہ اور صہیونیوں کے دباؤ میں بہت کم اکثریت سے سرزمین فلسطین کو دو حکومتوں یعنی فلسطینی اور یہودی حکومتوں میں تقسیم کرنے کی منظوری دی۔ اس قرارداد کے مطابق بیت المقدس ایک بین الاقوامی علاقہ قرار دے دیا گیا۔ اس قرارداد سے، جس میں مقبوضہ فلسطین میں ایک صہیونی حکومت کے وجود کو تسلیم کیا گیا تھا، صہیونیوں میں خوشی لیکن عربوں میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ برطانیہ نے اقوام متحدہ کے منصوبے کی مخالفت کرنے کے بہانے، لیکن دراصل صہیونی حکومت کی تشکیل کی راہ ہموار کرنے کی غرض سے، 15 مئی سن 1948 کو اپنے فوجیوں کو فلسطین سے واپس بلا لیا۔ برطانیہ کے اس اقدام کے فوراً بعد برطانوی فوجیوں کے خالی کیے گئے اڈوں میں صہیونی تعینات ہو گئے، اور انہوں نے فلسطین میں صہیونی حکومت کی تشکیل کا اعلان کر دیا۔ ان اقدامات کے بعد صہیونی حکومت اور عربوں کے درمیان پہلی جنگ ہوئی۔ چار جماعت الاول سن 1371 ہجری قمری کو مشہور دانشور حیدر قلی خان افغانی نے، جو سردار کابلی کے نام سے مشہور تھے، وفات پائی۔ وہ ریاضی، نجوم، تاریخ، جغرافیہ، فلسفہ، ادب اور منطق جیسے علوم سے بہرہ مند تھے۔ سردار کابلی کو اہل بیت رسول علیہ السلام سے بہت زیادہ عقیدت تھی، اور انہوں نے ایک کتاب حضرت علی علیہ السلام کے فضائل کے بارے میں لکھی ہے۔ ان کی دیگر کتابوں میں شرح دعائے ندبہ اور مناظرات خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ آٹھ آذر سن 1373 ہجری شمسی کو حضرت آیت اللہ العظمیٰ الحاج شیخ محمد علی عراقی نے 103 سال کی عمر میں وفات پائی۔ آپ ایران کے ایک وسطی شہر عراق میں پیدا ہوئے تھے۔ آپ نے کم سنی میں ہی دینی علوم کے حصول کا سلسلہ شروع کر دیا اور اس دور کے عظیم علماء جیسے آیت اللہ حیری اور آیت اللہ العظمیٰ الحاج سید محمد تقی خانساری سے کسب فیض کیا۔ آیت اللہ سید محمد تقی خانساری کی وفات کے بعد آیت اللہ عراقی نے علماء و فضلاء کے اصرار پر دینی علوم کے مرکز میں تدریس کا آغاز کیا۔ حضرت آیت اللہ العظمیٰ عراقی بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ سے خاص عقیدت رکھتے تھے۔ آپ نے اسلامی انقلاب کی بھی ہمیشہ بھرپور حمایت کی۔ آیت اللہ عراقی کی تالیفات میں آپ کے الرسالت فی الاجتہاد والتقلید اور حاشیہ عروۃ الوثقی کا ذکر خاص طور سے کیا جا سکتا ہے۔ آٹھ حاضر سن 1389 ہجری شمسی کو ایران کے دو ایٹمی سائنسداں ڈاکٹر مجید شہریاری اور ڈاکٹر فریدون پر الگ الگ دو دہشت گردانہ حملے ہوئے۔ ان دہشت گردانہ حملوں میں ڈاکٹر عباسی زخمی اور ڈاکٹر شہریاری شہید ہو گئے۔ شہید شہریاری سن 1345 ہجری شمسی میں زنجان میں پیدا ہوئے تھے اور تہران کی امیر کبیر یونیورسٹی سے ایٹمی انجینئرنگ میں پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ سن 1385 ہجری شمسی میں شہید بہشتی یونیورسٹی میں ایٹمی انجینئرنگ کی فیکلٹی کھلنے کے بعد وہ اس فیکلٹی کے اساتذہ کی کمیٹی کے رکن بن گئے۔ ڈاکٹر شہریاری کا ایک اہم پروجیکٹ جدید طرز کے ایٹمی ری ایکٹر کی تعمیر سے متعلق تھا جو دنیا کے سائنسی اداروں کی توجہ کا مرکز بنا تھا۔ بہرحال ایران کے ان دونوں ایٹمی سائنسدانوں پر حملہ کرنے والے دہشت گردوں کو بعد میں گرفتار کر لیا گیا اور انہوں نے اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد سے اپنے تعلق کا اعتراف کیا تھا۔ نیز اپنے حملوں کا مقصد ایران کے پرامن ایٹمی پروگرام میں خلل ڈالنا بتایا تھا۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے جھروں کے پروگرام ختم ہوتا ہے۔
سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیے ہفتہ وار پروگرام آج کا ایران۔
آج کا ایران،
عزیز سامعین، خدمت میں طہٰ شمیم کا سلام عرض ہے۔ سامعین، پروگرام آج کا ایران لے کر حاضر خدمت ہے۔ امید ہے کہ ہمارا آج کا پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا۔ سامعین، 19 نومبر ایران کی تاریخ کے سنہری اوراق میں سے ایک ہے جس میں شہر اصفہان کے بہادر اور مخلص عوام کو کڑے امتحان کا سامنا کرنا پڑا۔ ایران کی ثقافت اور فن کے شہر اصفہان کے بہادر عوام نے مقدس دفاع کے سالوں میں تقریباً 23,000 شہدا اسلامی انقلاب کے لیے پیش کیے، لیکن آبان 1361 ہجری شمسی کا 25واں دن ایک ناقابل فراموش دن ہے۔ اس دن اصفہان کے 360 جوان جو آپریشن محرم کے نام سے ایک آپریشن میں شہید ہو گئے تھے، اصفہان کے عوام کے ہاتھوں سپرد خاک ہوئے، اور اس کے صرف چند روز بعد 250 دیگر شہدا جو کہ آپریشن محرم میں شہید ہو گئے تھے انہیں اصفہان میں دفن کیا گیا۔ رہبر معظم انقلاب اسلامی کے الفاظ میں، اگر دنیا میں کہیں بھی ایک دن 360 خون آلود جوانوں کو لوگوں کے درمیان لا کر دفن کیا جائے تو وہ شہر اس دن مفلوج ہو کر رہ جائے گا، لیکن اصفہان مفلوج نہیں ہوا۔ ہماری خبروں اور ہماری مسلمہ رپورٹوں میں یہ ہے موجود کہ اسی شام نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد محاذ کی طرف روانہ ہوئی، اور اگلے دنوں میں اس سے بھی زیادہ تعداد میں اصفہانی جوان محاذوں پر گئے۔ آیت اللہ العظمیٰ خامنئی نے اصفہان کو علم و ایمان اور علماء کرام کا شہر، نیز شہر فن اور قیمتی ورثے کا شہر قرار دیا۔ آپ نے اصفہان کو بہترین انقلابی شہروں میں سے ایک قرار دیا، اور یاد دلایا کہ شہید خرازی، شہید کاظمی جیسے نامور بہادروں کے مقدس دفاع میں کارنامے سنہری الفاظ میں لکھنے کے قابل ہیں۔ رہبر انقلاب اسلامی نے اس بات پر تاکید کی کہ اصفہان کے لوگ واقعی اس کے مستحق ہیں کہ ہم ان کی خدمت کے لیے رات دن ایک کر دیں۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے سنیچر 19 نومبر کی صبح اصفہان سے آنے والے سینکڑوں لوگوں سے ملاقات کی۔ آپ نے اس ملاقات میں ایرانی قوم کے مقابلے میں سامراج کی صف آرائی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، سامراج ایرانی قوم کے مقابلے میں اپنے نظریاتی صف آرائی میں ایران دشمنی میں شدت پیدا کر کے عوام، خاص طور پر جوانوں کے ذہنوں میں مایوسی اور تعطل کی سوچ ڈالنے کے لیے اپنے تمام وسائل استعمال کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران سے سامراج کو اصل تکلیف یہ ہے کہ اگر اسلامی جمہوریہ پیش رفت کرے اور دنیا میں اس کا نام روشن ہو تو مغربی دنیا کی لبرل ڈیموکریسی کا نظریہ سوالوں کے گھیرے میں آ جائے گا۔ آیت اللہ العظمیٰ خامنئی نے سوال کیا کہ ہم کس طرح پیش رفت کریں، پھر اس کے جواب میں فرمایا کہ پیش رفت کے لیے متعدد وسائل کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن پیش رفت کا سب سے اہم وسیلہ امید ہے، اور اسی لیے دشمن نے اپنی پوری طاقت و توانائی لوگوں میں مایوسی اور تعطل کا احساس پیدا کرنے پر مرکوز کر رکھی ہے۔ آپ نے ایران دوستی کا ایک اشاریہ امید آفرینی کو بتایا اور کہا، جو لوگ مایوسی اور تعطل کا احساس پھیلاتے ہیں وہ ایران کے دشمن ہیں، وہ ایران سے دوستی کا دعویٰ نہیں کر سکتے۔ انہوں نے لبرل ڈیموکریسی کے بیان کے ذریعے پوری دنیا کے مختلف ملکوں پر مغرب کا تسلط قائم کیے جانے کی طرف اشارہ کیا، اور کہا پچھلی 3 صدیوں میں مغرب نے آزادی کے فقدان یا ڈیموکریسی کے فقدان کے بہانے ملکوں کے وسائل کو لوٹا، اور توہی دست یورپ بہت سے امیر ملکوں کو مٹی میں ملا کر خود مالا مال ہو گیا۔ رہبر انقلاب اسلامی نے کہا کہ اس وقت ایران میں ایک نظام نے مذہب اور مذہبی جمہوریت کی بنیاد پر اپنے عوام کو حقیقی تشخص عطا کیا ہے، انہیں حقیقی حیات عطا کی ہے، اور در حقیقت مغرب کے لبرل ڈیموکریسی کے نظریے کو باطل کر دیا ہے۔ انہوں نے آزادی اور جمہوریت کے نام پر مختلف ملکوں میں آزادی اور جمہوریت کے خلاف اقدام کو مغرب کا حربہ بتایا۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان کا ایک واضح نمونہ ہے جس پر امریکیوں نے عوامی حکومت نہ ہونے کے بہانے فوجی حملہ کیا، لیکن 20 سال تک جرائم اور لوٹ مار کے بعد وہی حکومت اقتدار میں آ گئی جس کے خلاف انہوں نے اقدام کیا تھا، اور پھر امریکی وہاں سے بڑے ذلت آمیز طریقے سے باہر نکلے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے کہا کہ اگر اسلامی جمہوریہ امریکہ اور سامراج کے مقابلے میں گھٹنے ٹیک دیتی اور ان کی موزوری اور غنڈہ گردی کے سامنے سر جھکا دیتی تو اس پر دباؤ کم ہوتا، لیکن وہ اسلامی جمہوریہ پر مسلط ہو جاتے۔ انہوں نے کہا کہ ان برسوں میں جب جب دنیا میں اسلامی جمہوریہ کی طاقت کا ڈنکا بجا، تب تب اسلامی نظام کو نقصان پہنچانے کے لیے دشمن کی کوششوں میں اضافہ ہوا ہے۔ انہوں نے اپنے خطاب کے ایک حصے میں کہا کہ آج ہمارے ملک کا بنیادی چیلنج پیش رفت، ٹھہراؤ، ایک جگہ جم جانا اور رجت پسندی ہے، کیونکہ ہم پیش رفت کر رہے ہیں لیکن سامراجی طاقتیں ایران کی ترقی و پیش رفت سے تیش اور اضطراب میں آ جاتی ہیں اور پیچ و تاب کھانے لگتی ہیں۔ اسی غصے اور اضطراب کی وجہ سے امریکی اور یورپی حکومتیں میدان میں آ رہی ہیں، لیکن وہ ہمارا
کچھ نہیں بگاڑ سکتی، جیسا کہ اس سے پہلے بھی وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ پائی تھیں، مستقبل میں بھی کچھ نہیں بگاڑ پائیں گی۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے کہا کہ ایران اور سامراج کے درمیان بنیادی جنگ میں امریکہ فرنٹ لائن پر ہے، جبکہ یورپ امریکہ کے پیچھے کھڑا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد کے برسوں میں سبھی امریکی سربراہان مملکت اسلامی جمہوریہ ایران کے مقابلے میں کھڑے ہوئے، اور انہوں نے اپنے پالتو کتے یعنی صہیونی حکومت اور بعض علاقائی ممالک سمیت جس سے بھی ممکن ہوا مدد لی۔ انہوں نے کہا کہ ان ساری کوششوں کے باوجود مجموعی طور پر ایرانی قوم کے دشمنوں کو منہ کی کھانی پڑی۔ سامعین پروگرام آپ ریڈیو تہران سے سماعت فرمانے، جس میں ہم رہبر انقلاب اسلامی کے خطاب کا بعض حصہ پیش کر رہے ہیں۔ رہبر انقلاب اسلامی نے اپنے خطاب کے ایک حصے میں ایران کے حالیہ ہنگاموں کی اسکرپٹ لکھنے والوں کا اصل ہدف قوم کو میدان میں لانا بتایا اور کہا، اب جب وہ عوام کو میدان میں نہیں لا سکے تو شرنگیزی پر اتر آئے ہیں تاکہ عہدیداروں اور ذمہ داروں کو تھکا دیں، لیکن یہ ان کی غلط فہمی ہے، کیونکہ ان کی ان شیطانی حرکتوں سے عوام بیزار ہو جائیں گے اور ان سے مزید نفرت کرنے لگیں گے۔ انہوں نے کہا کہ یقینی طور پر شیطانی حرکتوں کی بساط لپیٹ دی جائے گی اور ایرانی قوم زیادہ قوت اور نئے جذبے کے ساتھ ملک کی پیش رفت کے میدان میں قدم بڑھائے گی۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے دھمکیوں اور خطروں کو مواقع میں تبدیل کرنے کی صلاحیت کو ایک بائیمان قوم کی فطرت کا حصہ بتایا اور حالیہ ہفتوں میں ہونے والی پیش رفت اور آگے کی جانب بڑھائے جانے والے قدموں کے کچھ نمونوں کا ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ بلڈ کینسر کے علاج کے لیے ایک نئے طریقے تک ایرانی سائنسدانوں کی رسائی، تیل اور گیس نکالنے کی ایک پیش رفتہ مقامی مشین کی ایجاد، سستان و بلوچستان کے ایک حصے میں ریلوے لائن کا افتتاح جو شمال سے جنوب کی جانب ریلوے نیٹ ورک کا ایک اہم حصہ ہے، کئی بڑے کارخانوں کا افتتاح، ملک سے باہر پہلی ریفائنری کا افتتاح، 6 بجلی گھروں کا افتتاح، دنیا کے سب سے بڑے ٹیلی اسکوپس میں سے ایک کی رونمائی، سیٹلائٹ کیریئر راکٹ کو خلا میں بھیجنا اور ایک نئے میزائل کی رونمائی، یہ سب بلندی کی جانب ملک کے سفر کے نمونے ہیں، اور یہ سب کچھ اس وقت انجام پایا ہے جب دشمن ہنگاموں کے ذریعے ان میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ آیت اللہ العظمیٰ خامنئی نے اسلام کی سربلندی اور عراق کی طرف سے ایران کے خلاف مسلط کردہ جنگ کا حوالہ دیا اور خطرات سے مواقع پیدا کرنے کی صلاحیت کو ایمانی قوم کی فطرت کا حصہ قرار دیا۔ آیت اللہ العظمیٰ خامنئی نے فرمایا، صدام کی جنگ میں تمام مشرکین جنگ احزاب کی طرح ہمارے سامنے آ گئے، اس وقت نہ صرف اہل ایمان کے دل نہیں لرزے بلکہ خدا کے وعدے کو یاد کر کے ان کے ایمان میں اضافہ ہوا اور انہوں نے اس خطرے کو موقع میں تبدیل کر دیا۔ ایرانی عوام نے اس خطرے یعنی صدام کو میسر تمام طاقتوں کی ہماگیر حمایت کو ایک موقع میں بدل دیا اور پوری دنیا کو دکھا دیا کہ ایرانی قوم ناکام نہیں ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ حالیہ ہنگاموں کی وجہ سے ایک اور موقع یہ حاصل ہوا کہ ان سے ہنگاموں کے ہدایت کاروں اور ایرانی قوم کی حمایت کے دعوے داروں کا چہرہ پوری طرح بے نقاب ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کہ ایرانی قوم کے تمام مطالبات اور مقدسات سے دشمنی یعنی اسلام سے دشمنی، قرآن سوزی، مسجد کو نظر آتش کرنا، ایران سے دشمنی، ایران کے پرچم کو نظر آتش کرنا، قومی ترانے کی بے حرمتی جیسی حرکتوں نے ہنگاموں کے منصوبہ سازوں کے حقیقی چہرے سے نقاب الٹ دی۔ انہوں نے کہا کہ وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ایرانی قوم کے حامی ہیں، جبکہ ایرانی قوم مسلمان قوم اور قرآن اور امام حسین علیہ السلام کی قوم ہے، تو جو لوگ امام حسین علیہ السلام، اربعین اور اس کے ملین مارچ کی توہین کرتے ہیں، بے حیائی کا مظاہرہ کرتے ہیں، کیا وہ ایرانی قوم کے حامی ہیں؟ آیت اللہ العظمیٰ خامنئی نے اسی طرح اپنے خطاب کے ایک حصے میں صوبہ اصفہان کی دو ٹاسک فورس کی حیثیت سے امام حسین علیہ السلام ڈویژن اور نجف ڈویژن کے کارناموں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، تقریباً 24,000 شہیدوں، دسیوں ہزار جنگی مجروحین، ہزاروں جنگی قیدیوں اور ایسے سرفراز گھرانوں کا وجود جنہوں نے اسلام، انقلاب اور ایران کو فی گھرانہ 207 شہیدوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، اس صوبے کے قابل فخر کارناموں کے دستاویزات اور انقلابی و جہادی تشخص کی علامتیں ہیں اور ان کی حفاظت ہر بازامیر انسان کا فرض ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے 16 نومبر 1982 کو اصفہان میں نکلنے والے تقریباً 360 شہیدوں کے جلوس جنازہ کو یاد کرتے ہوئے فرمایا، خون میں ڈوبے اتنے سارے جوانوں کے لاشیں ایک پورے شہر کو غم اندوہ سے مفلوج کر سکتے تھے، لیکن اصفہانیوں نے ایمان کے بھرپور جذبے کے ساتھ اسی دن مزید جوانوں کو محاذ جنگ پر بھیجا اور امدادی اشیاء کے اپنے بڑے بڑے کارواں جنگی علاقوں کی طرف روانہ کیے۔ سامعین، اسی کے ساتھ اس پروگرام کا وقت یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچا۔ آپ سے اس پروگرام سے اجازت چاہتے ہیں، خدا حافظ۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے پروگرام آج کا ایران سماعت فرما رہے تھے، اور لیجیے اب وقت ہوا ہے اخبارات کے جائزے پر مشتمل پروگرام آئینۂ صحافت کا۔ عزیز سامعین، پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں بھی ہم کچھ اخبارات، نیوز ایجنسیوں پر نظر ڈالیں گے، تو آئیے سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کے اخبارات پر اور دیکھتے ہیں کہ ان اخبارات نے کن سرخیوں کا انتخاب کیا ہے۔ روزنامہ جوان، سمندروں کی بڑی گنجائشوں سے استفادے کو ملک میں عام کر دیا جائے، یوم بحریہ کے موقع پر رہبر انقلاب اسلامی نے بحریہ کے کمانڈروں سے ملاقات کی۔ روزنامہ گارڈین، ایران کے کوچ کی پریس کانفرنس، کیوروش نے پرچم کے معاملے کا جواب امریکہ میں اسکولوں میں شوٹنگ کے واقعات پر سوال سے دیا۔ اور القدس العربی، قطر ورلڈ کپ میں فلسطین کے پرچم تلے عرب متحد۔ اور لیجیے اب اخبارات کی تفصیلات ملاحظہ فرمائیے۔ روزنامہ وطن امروز، تہران میں استحکام کی سفارتکاری، عراق کے وزیر اعظم آج تہران پہنچ گئے، کردستان کی سرحد پر گفتگو متوقع۔ آج عراق کے وزیر اعظم محمد شیعہ السودانی ایک وفد کے ہمراہ تہران پہنچے ہیں۔ اس دوران ان کی ملاقات صدر رئیسی اور اسلامی جمہوریہ ایران کے اعلیٰ عہدیداروں سے طے ہے۔ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ تین مختلف موضوعات پر گفتگو کی جائے گی: تہران بغداد تعلقات، ایران اور عراقی کردستان کے سرحدی معاملات، اور ایران اور سعودی عرب کے مذاکرات۔ اس موقع پر عراق کے قومی سلامتی کے مشیر قاسم العارجی بھی السودانی کے سہرات کے ساتھ تہران ہوں گے۔ قابل ذکر ہے کہ اس سے قبل ایران کی سپاہ قدس کے کمانڈر ان چیف جنرل قاآنی نے عراقی وزیر اعظم سے بغداد میں ملاقات کی اور علیحدگی پسند دہشت گرد عناصر کی ایران کے سرحد کے قریب دہشت گردانہ کارروائیوں پر تشویش ظاہر کی۔ نیو یارک ٹائمز، پیرس کے ایک میوزیم میں موجود 18,000 کھوپڑیاں کس کی ہیں، اس بارے میں تذبذب کا شکار ہے منتظمین۔ اخبار لکھتا ہے، پیرس کا میوزیم آف مین کائنڈ یا انتھروپالوجی کا میوزیم آئیفل ٹاور کے سامنے واقع ہے جہاں کا سالانہ لاکھوں شائقین رخ کرتے ہیں۔ یہ میوزیم ماقبل تاریخ انسانی نمونوں اور وسائل سے مالا مال ہے، لیکن اس کی حسین گیلریوں کے نیچے واقع بیسمنٹ میں ایک متنازع ذخیرہ موجود ہے۔ افریقی قبیلوں کے سرداروں، کیمبوڈیا کی لڑاکا افواج اور جنوبی بحر الکائل کے جزیروں اور شمالی امریکہ کے حقیقی باشندوں پر مشتمل سیوز اور ناواجو قبیلوں کے سرداروں اور سپاہیوں کی کھوپڑیاں، ان کو بڑے بڑے بکسوں میں رکھ کر اس میوزیم کے اسٹور میں رکھا گیا ہے۔ نیو یارک ٹائمز کے ہاتھ آئے دستاویزات کے مطابق یہ بدن کے ٹکڑے کس کے ہیں، اس کی فہرست تو موجود ہے لیکن اسے خفیہ رکھا جا رہا ہے تاکہ کہیں کسی ملک کو فرانس اور دیگر سامراجی ممالک کے خلاف کیس درج کرنے کا موقع نہ دیا جائے۔ اس میوزیم میں چار دہائیوں تک ہر تحقیقات انجام دینے والے فلپس مینسیے نے اس بارے میں کہا ہے کہ بعض باتوں کو چھپائے رکھنا چاہیے۔ اور سامعین، اب نظر ڈالتے ہیں ہندوستان اور پاکستان کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ گجرات اسمبلی انتخابات، مہم اپنے عروج پر، اعلیٰ سربراہوں کی میزبانی کر رہی ہے ریاست۔ روزنامہ صحافت، ہائی کورٹ کا مرکز نظام الدین کھولنے کا حکم۔ نوائے وقت، پنجاب اور سندھ سے پی ٹی آئی اراکین کے استعفے آنا شروع۔ اور اب کچھ تفصیلی خبریں۔ روزنامہ قومی آواز، بی جے پی سماج کو فرقہ واریت کی بنیاد پر تقسیم کرنے میں مصروف، کانگریس کے حق میں کھڑی ہو ہے گجراتی عوام، کھڑگے۔ اخبار لکھتا ہے کانگریس صدر ملک ارجن کھڑگے نے پیر کے روز بی جے پی کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ پارٹی بہت ترقی کرنے کا دعویٰ کرتی ہے لیکن انتخابی تشہیر کے دوران اس کے لیڈروں کے بیانات نفرت سے بھرے ہوتے ہیں۔ یہ بیانات ایسے ہوتے ہیں جو سماج کو فرقہ واریت کی بنیاد پر تقسیم کرتے ہیں۔ بی جے پی کے سینئر لیڈر جے نارائن ویاس کے کانگریس میں شامل ہونے کے بعد کھڑگے نے احمد آباد میں میڈیا اہلکاروں سے مخاطب ہوتے ہوئے یہ بیان دیا۔ بی جے پی کے گجرات ماڈل پر حملہ کرتے ہوئے کانگریس صدر نے الزام لگایا کہ ریاست کا عوامی قرض بڑھ گیا ہے اور یہ حکومت مہنگائی کو کنٹرول کرنے اور روزگار پیدا کرنے میں ناکام رہی ہے۔ کھڑگے نے مزید کہا کہ کووڈ بحران کے دوران ریاست میں لاکھوں لوگ ہلاک ہو گئے ہیں لیکن بی جے پی حکومت نے اس کی جانکاری چھپائی ہے۔ روزنامہ پاکستان، پاک فوج کا قومی فیصلہ سازی میں ہمیشہ اہم کردار رہا ہے۔ فوج کے غیر سیاسی ہونے سے پاکستان میں سیاسی استحکام کو فروغ ملے گا، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا ہے کہ پاکستان کی فوج کا قومی فیصلہ سازی میں ہمیشہ اہم کردار رہا ہے۔ فوج کے غیر سیاسی ہونے سے پاکستان میں سیاسی استحکام کو فروغ ملے گا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ فوج کے غیر سیاسی ہونے کو کچھ افراد نے ہدف تنقید بنایا۔ فوج کے غیر سیاسی ہونے سے فوج کے عوام سے تعلقات مضبوط ہوں گے۔ فوج کے غیر سیاسی ہونے سے پاکستان میں سیاسی استحکام کو فروغ ملے گا۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ افواج پاکستان نے بذریعہ عسکری سفارتکاری عالمی سیاست میں توازن قائم رکھا ہے۔ پاکستان کی فوج کا قومی فیصلہ سازی میں ہمیشہ اہم کردار رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کوئی بھی قوم صرف دفاعی قوت کی وجہ سے محفوظ نہیں ہوتی۔ ہم نوجوانوں کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ہماری نوجوان نسل کل آبادی کا 60% ہے۔ مسلح افواج مادر وطن کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ پاکستان کی مسلح افواج قوم کی طرف سے اپنی طاقت اور حمایت حاصل کرتی ہیں۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام آئین صحافت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ اور سامعین، لیجیے اب فلسطینیوں سے یکجہتی کے عنوان سے ہمارا خصوصی پروگرام سماعت فرمائیے۔
طلوع، خصوصی پروگرام طلوع لے کر حاضر خدمت ہیں مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم فلسطینی قوم کے ساتھ یکجہتی کے عالمی دن کے حوالے سے آپ سے گفتگو کریں گے۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سامعین، فلسطین پر غاصبانہ قبضہ اور مئی 1948 میں ناجائز صہیونی حکومت کا قیام مغربی ایشیا میں جنگ اور عدم تحفظ کا آغاز تھا۔ اس ظالم حکومت کے سپاہیوں نے ہزاروں مظلوم فلسطینیوں کو شہید، زخمی اور اسیر کیا اور لاکھوں بچوں، مردوں اور عورتوں کو بے گھر کر دیا۔ اسی وجہ سے 29 نومبر 1977 کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے اس دن کو فلسطینی قوم کے ساتھ یکجہتی کا عالمی دن کا نام دیا، تاکہ اس مظلوم قوم کے مسائل کی طرف ممالک کی توجہ مبذول کرائی جا سکے۔ بلا شبہ یہ قرارداد بھی فلسطینی عوام کے حوالے سے اس تنظیم کی دیگر قراردادوں کی طرح صرف زبانی حمایت تھی اور ان کے دکھ درد کو دور نہیں کرتی تھی۔ شاید 29 نومبر کو فلسطینی عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کے دن کا نام دینا 1947 کی اس ظالمانہ قرارداد 181 کے حوالے سے مطمئن کرنا ہے، جسے اسی دن اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے منظور کیا تھا۔ اس قرارداد کے مطابق فلسطین کی زمین کا 57% حصہ یہودیوں کو دیا گیا، جو زیادہ تر دوسرے ممالک سے آئے تھے، اور یہی قرارداد 1981 تقریباً 6 ماہ بعد صہیونی حکومت کے وجود کے اعلان کا پیش خیمہ بن گئی۔ اس جاری حکومت نے جنگ اور تسلط کے ذریعے فلسطین کے تقریباً 85% حصے پر قبضہ کر رکھا ہے۔ سامعین، سلامتی کونسل اور اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے اب تک صہیونی حکومت کو اپنی ذمہ داریوں پر عمل کرنے اور تشدد اور جارحیت کے خاتمے کی ضرورت پر قراردادیں جاری کی ہیں، لیکن اس حکومت کے حکام ان قراردادوں پر توجہ نہیں دیتے۔ تاہم سلامتی کونسل، جو اپنے قراردادوں پر عمل نہ کرنے والے ممالک پر پابندیاں عائد کرتی ہے اور حتیٰ کہ فوجی حملے بھی کرتی ہے، ابھی تک صہیونیوں کے خلاف کوئی عملی اقدام نہیں اٹھایا۔ بلا شبہ فلسطینیوں کو نہ صرف اقوام متحدہ کی نظر اندازی کا سامنا ہے، بلکہ بدقسمتی سے عرب حکومتوں سمیت کئی اسلامی حکومتیں نہ صرف ان کی زیادہ حمایت نہیں کرتی بلکہ صہیونیوں کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم کر چکی ہیں۔ مصر پہلا عرب ملک تھا جس نے 1978 میں صہیونی حکومت کے ساتھ امن اور دوستی کے معاہدے پر دستخط کیے، اور اردن نے 1994 میں اس کی پیروی کی۔ یقیناً کئی دوسرے عرب ممالک کے ماضی میں اس حکومت کے ساتھ خفیہ تعلقات رہے ہیں، حالانکہ وہ خود کو فلسطینی عوام کے حامی ظاہر کرتے ہیں۔ سامعین، 2020 میں متحدہ عرب امارات، بحرین، مراکش اور سوڈان نے ان تعلقات کو ابراہیم معاہدے کے عنوان سے عام کیا، اور مبصرین کا خیال ہے کہ سعودی عرب اور کئی دیگر عرب حکومتیں بھی فلسطین سے غداری پر مبنی اس معاہدے میں شامل ہوں گی۔ دوسری طرف ترکی اور جمہوریہ آذربائیجان جیسی حکومتوں کے اسرائیل کی مجرمانہ حکومت کے ساتھ طویل عرصے سے وسیع سیاسی، تجارتی اور یہاں تک کہ فوجی اور سیکیورٹی تعلقات ہیں۔ اس طرح وہ اس ناجائز حکومت کو سیاسی اور اقتصادی طور پر مضبوط کر رہے ہیں، بلکہ اس عمل سے درحقیقت وہ فلسطینیوں کے خلاف صہیونیوں کی بربریت کی تصدیق کر رہے ہیں۔ بلا شبہ ایسی حکومتوں کے مقابلے میں جنہوں نے فلسطینیوں کے ظلم و ستم اور ان کی سرزمین پر قتل و غارت گری اور قبضے پر آنکھیں بند کر رکھی ہیں، کئی عرب اور غیر عرب دونوں ممالک ایسے ہیں جنہوں نے فلسطینیوں کو فراموش نہیں کیا اور ان کے حقوق کا احترام کرتے ہیں اور اس کے لیے آواز بھی اٹھاتے ہیں۔ اسرائیل مخالف ممالک فلسطینی عوام کی اپنے وطن واپسی اور صہیونیوں کے جرائم کے خاتمے کی حمایت بھی کرتے ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران اپنی ہم جہت دیانت دارانہ اور عملی حمایت کی وجہ سے فلسطینی قوم کی امیدوں کا ایک قابل اعتماد مقام اور سہارا بن گیا ہے، اور اس پر صہیونیوں کا غصے میں تل ملان آیا فطری امر ہے۔ 1979 میں اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد سے ایران نے فلسطینی ریاست کے وجود کو غیر قانونی اور ناجائز سمجھا ہے اور دوسری حکومتوں سے کہا ہے کہ وہ فلسطینی عوام کی امنگوں کی عملی حمایت کریں۔ اسی سلسلے میں اسلامی جمہوریہ ایران کے بانی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے رمضان المبارک کے آخری جمعے کو یوم قدس قرار دیا اور تمام مسلمانوں سے کہا کہ وہ ہر سال اس دن کو فلسطینی عوام سے یوم یکجہتی کے طور پر مظاہرے اور اجتماع کریں۔ سامعین، آپ فلسطینی قوم کے ساتھ یکجہتی کے عالمی دن کی مناسبت سے ہمارا خصوصی پروگرام سماعت فرما رہے ہیں۔ سامعین، جعفر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ‌ای نے مسئلہ فلسطین کے حل کے لیے ایک جمہوری اور منصفانہ حل بھی پیش کیا ہے، جس کے مطابق پہلے فلسطین پناہ گزینوں کی اپنے سرزمین پر واپسی اور پھر فلسطین کے اصل باشندوں کو، جن میں مسلمان، یہودی اور عیسائی شامل ہیں، کے ذریعے ایک ریفرنڈم کرایا جائے جس میں وہ اپنے مستقبل کے سیاسی نظام کا تعین کریں۔ بلا شبہ صہیونی حکومت، جو خود کو جمہوری کہتی ہے، نے عوام کے ووٹوں کی بنیاد پر اس منطقی منصوبے کو کبھی قبول نہیں کیا۔ غاصب صہیونی حکومت نے اپنے وجود کے سالوں کے دوران یہ ظاہر کیا ہے کہ وہ کسی بھی منصوبے یا معاہدے کو قبول نہیں کرے گی جب تک کہ اس میں یک طرفہ طور پر اس کے ناجائز مفادات پوری طرح پورے نہ ہوں۔ سامعین، جیسا کہ فلسطین لبریشن آرگنائزیشن اور اسرائیل کے درمیان 1993 اور 1995 میں اوسلو امن معاہدے میں صہیونی حکومت نے بہت سی رعایتیں حاصل کرنے کے باوجود فلسطینیوں کے حوالے سے اپنے چند وعدوں پر عمل درآمد کرنے سے مسلسل انکار کیا، اب صہیونی حکومت کے قیام کے 74 سال بعد فلسطینی عوام اس حقیقت کو اچھی طرح سمجھ چکے ہیں کہ وہ اپنے کھوئے ہوئے حقوق کے حصول کے لیے عرب اور غیر عرب سمجھوتا کرنے والی حکومتوں اور بین الاقوامی اسمبلیوں پر بھروسہ نہیں کر سکتے۔ نیز تجربے نے انہیں دکھایا ہے کہ صہیونی قابضین مذاکرات کے ذریعے ان کے کم سے کم انسانی حقوق کو تسلیم کرنے پر آمادہ نہیں ہیں۔ انہوں نے محسوس کیا ہے کہ اپنے حقوق کے حصول کا بہترین اور باعزت آپشن صہیونی جارحین کے خلاف عوامی مزاحمت ہے۔ اسی رویے کی بنیاد پر فلسطینی انتفاضے کا آغاز ہوا اور عوام نے خالی ہاتھ، ارادے اور ایمان سے قابضین کا مقابلہ کیا۔ سیاسی انتفاضے کے ساتھ ساتھ مزاحمت کے عسکری بازو میں گزشتہ برسوں کے دوران نمایاں اضافہ ہوا ہے اور غزہ کی پٹی میں فلسطینی مزاحمتی قوتوں نے بارہا صہیونیوں پر اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا ہے اور انہیں بہت زیادہ جانی و مالی نقصان پہنچایا ہے۔ صہیونی حکومت کے ساتھ ان کا سب سے اہم تصادم مئی 2021 میں شمشیر القدس جنگ کے دوران تھا، جس میں فلسطینیوں نے صہیونی جنگی جرائم کا جواب دینے کے لیے سینکڑوں راکٹ استعمال کیے تھے۔ لیکن ایک اہم پیش رفت جو فلسطینی عوام کی ایک سال سے زائد عرصے سے جاری مزاحمت کے دوران ہوئی ہے، وہ مقبوضہ فلسطین کے مشرق میں دریائے اردن کے مغربی کنارے کے لوگوں کا صہیونی افواج کے خلاف مسلسل جدوجہد میں شامل ہونا ہے۔ اب مغربی کنارے کے فلسطینی مجاہدین لوگوں کے قتل، گھروں کی تباہی اور ان کی اسیری کو برداشت نہیں کرتے، اور وہ صہیونی فوجیوں اور آبادکاروں کے حملوں کا دردناک جواب دیتے ہیں، اور اس وقت انہوں نے صہیونی حکومت کے لیے ایک نیا سیکیورٹی مسئلہ پیدا کر دیا ہے۔ اب یہ توسیع پسند حکومت، جس نے کبھی مصر میں دریائے نیل سے عراق کے دریائے فرات تک کنٹرول حاصل کرنے کا منصوبہ بنایا تھا، مقبوضہ فلسطین میں شمال سے لبنانی حزب اللہ کی مزاحمتی قوتوں اور جنوب اور مغرب میں فلسطینی مزاحمتی قوتوں کے گھیرے میں ہے۔ اس کے علاوہ مقبوضہ فلسطین کے ان علاقوں سے بھی صہیونیوں کے خلاف پرتشدد تحریکوں کی خبریں سامنے آئی ہیں، جنہیں صہیونی حکومت نے دیواروں اور سیکیورٹی کے حصار میں بظاہر محفوظ کر رکھا ہے، اور یہ صہیونی حکومت کے لیے انتہائی خطرناک سمجھا جا رہا ہے۔ فلسطینیوں کے اس غاصب حکومت کے خلاف مزاحمت کے جذبے اور حوصلے میں اضافہ مستقبل قریب میں ان کی فتح کی نوید ہے۔ اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے نشریات کا آخری پروگرام نور ایمان، اور اس کے ساتھ ہی ہماری دوسری مجلس ختم ہو جائے گی۔ ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
عزیز سامعین کی خدمت میں حسین تقوی کا سلام پہنچے۔ آپ عزیز سامعین کی صحت و سلامتی، دنیاوی اخروی سعادت و خوشبختی کی نیک تمناؤں کے ساتھ پروگرام نور ایمان لے کر حاضر خدمت ہیں۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا۔ سامعین، گزشتہ مہینے مئی میں جنوبی امریکہ کی 42 سالہ محترمہ مونیکا گاجاردو نے وینزویلا میں کاراکاس کے اسلامی مرکز میں دین اسلام قبول کیا۔ محترمہ گاجاردو کے جو وینزویلا کی ایک نامہ نگار ہیں، دین اسلام سے اپنی دلچسپی اور رغبت کے آغاز کا ماجرا کچھ اس طرح بیان کرتی ہیں۔ میں لبنان کی 33 روزہ جنگ کے تعلق سے سردار حاج قاسم سلیمانی کا ایک انٹرویو دیکھ رہی تھی کہ اچانک جنرل سلیمانی کی باتوں نے مجھے متاثر کر دیا۔ اس فلم میں حاج قاسم سلیمانی عاشورہ اور امام حسین علیہ السلام اور قرآن اور اسلام کے جہادی مکتب کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے۔ مونیکا نے حاج قاسم سلیمانی کی گفتگو سننے کے بعد امام حسین علیہ السلام، واقعہ عاشورہ، قرآن کریم اور دین اسلام کی تعلیمات جیسے کلمات کے بارے میں اپنی تحقیقات شروع کر دیں، اور وہ تحقیق و مطالعے کے ذریعے مکتب اسلام کی گرویدہ ہو گئیں۔ جب وہ دیکھتی ہیں کہ حاج قاسم سلیمانی جیسی عظیم اور بااثر شخصیت مکتب اسلام کی پروردہ ہے، تو وہ سمجھ جاتی ہیں کہ اس آسمانی دین یعنی اسلام کی تمام تر تعلیمات انسان ساز ہیں۔ حجت الاسلام سہیل اسعد کے جو جنوبی امریکہ میں سرگرم مبلغ اسلام ہیں، کہتے ہیں کہ محترمہ غزار دو حاج قاسم کی باتوں سے متاثر ہونے کے علاوہ مستضعفین عالم کے لیے ایران کی مدد سے بھی بہت زیادہ حیرت زدہ ہو گئیں اور اس بات کو درک کر لیا کہ دین اسلام انسان دوست دین اور ہم نو افراد کی مدد کرنے والا دین ہے اور تشدد پسند نہیں ہے۔ سہیل اسعد کہتے ہیں، اسلامی جمہوریہ ایران نے انسان دوستانہ امداد پر مشتمل دو بحری جہاز جو وینزویلا روانہ کیے تھے، اس نے اس خاتون نامہ نگار کی توجہ اس جانب مبذول کر لی کہ اسلامی جمہوریہ ایران مستضعفین کا حامی ہے۔ اس چیز نے محترمہ غزار دو کو بہت زیادہ حیرت زدہ اور خوشحال کر دیا۔ محترمہ غزار دو ماضی میں سوشلسٹ عیسائی تھیں، لیکن انہوں نے اسلامی جمہوریہ ایران کے انسان دوستانہ طرز عمل اور حاج قاسم سلیمانی کی گفتگو سے محظوظ ہونے کے بعد مکتب امام حسین علیہ السلام اور دینی تعلیمات کی طرف اپنی توجہ مبذول کی اور دین اسلام کی صحیح شناخت اور ادراک کے لیے کوششیں بروئے کار لائیں۔ آپ نے تقریباً ایک سال تک اس آسمانی دین کی تحقیق اور جائزے میں وقت گزارا اور قرآن کریم اور نہج البلاغہ کا بخوبی مطالعہ کیا، اور پھر انہوں نے کتاب ایران ایک ایسا ملک کے جس پر امریکہ حملہ آور ہے نامی کتاب کا مطالعہ کیا، جسے یورپ کے ایک نو مسلم نے اسپینش زبان میں تحریر کیا ہے۔ محترمہ غزار دو نے اسی طرح بعض دیگر کتابوں کا بھی مطالعہ کیا کہ جو مکتب تشیع کی شناخت میں مددگار تھیں۔ انہوں نے مطالعے کے وقت جناب سہیل اسعد کے ساتھ دین سے متعلق سوالات کیے اور ان کے اطمینان بخش جواب بھی دریافت کیے۔ ان تمام کوششوں کو انجام دینے کے بعد یہ خاتون نامہ نگار کاراکاس کے اسلامی مرکز میں گئیں اور اس مرکز میں اپنی زبان پر کلمہ شہادتین جاری کیا اور اسلام قبول کر لیا۔ اس وقت محترمہ غزار دو اسلامی حجاب پہنتی تھیں۔ سہیل اسعد نے اس نو مسلم خاتون کے حجاب پہننے کے بارے میں کہا، یہ خاتون نامہ نگار چونکہ اسلامی طرز عمل کی حامل تھیں اور ایک پابند دین خاتون تھیں، اس لیے انہوں نے مجھ سے کہا کہ جب میں نے اسلامی عقائد کو قبول کر لیا ہے تو اب اسلام میں جو کچھ بھی ہے وہ مجھے بسر و چشم قبول ہے۔ وہی پالیسی جواب دہ ہو سکتی ہے کہ جب اس کے پیروکار عملی طور پر اس کے پابند ہوں۔ اسلام کی کامیابی مسلمانوں کے توسط سے اس دین کے اصولوں اور احکامات کی پابندی اور اس پر عمل پیرا ہونے میں ہے، اور تعہد یا پابندی کے معنی یہ ہیں کہ اسلامی دستورات و احکام کو عملی جامہ پہنائیں۔ یہ مسلم خاتون حاج قاسم سلیمانی کی باتیں سن کر امام حسین علیہ السلام کے انسان ساز مکتب سے اکیلے ہی آشنا نہیں ہوئیں اور علم و آگہی کے ساتھ دین اسلام کو قبول کیا، بلکہ اس وقت بھی ان کا کنبہ دین اسلام اور مذہب تشیع کی جانب راغب ہے۔ مونیکا کی ماں بھی اس وقت دین اسلام کی تحقیق اور جستجو میں مصروف ہیں۔ محترمہ غزار دو کہتی ہیں کہ میرے خاندان نے کبھی میری مخالفت نہیں کی، کیونکہ وہ لوگ خود ثقافتی اور تہذیبی سرگرمیاں انجام دینے والے اور مطالعہ و تحقیق کرنے والے ہیں، اور انہوں نے میرے دین قبول کرنے کو تسلیم کر لیا ہے۔ حتیٰ میری ماں اس وقت دین اسلام کو پہچاننے میں مصروف ہیں۔ جناب سہیل اسعد کے جنہوں نے جنوبی امریکہ میں لوگوں کو اسلامی تعلیمات سے آگاہ کرنے کے ذریعے بہت سے لوگوں کو ان تعلیمات سے آشنا کیا ہے،
اس وقت کاراکاس کے اسلامی مرکز میں دین اسلام کے بارے میں دلچسپی اور رغبت رکھنے والوں کے سوالات کے جواب دیتے ہیں۔ کاراکاس میں اسلامی مرکز کے بانی جناب سہیل اسد اس مرکز کی سرگرمیوں کے بارے میں کہتے ہیں، کاراکاس کے اسلامی مرکز کی 2009 میں میں نے بنیاد رکھی کہ جو اس وقت مختلف سرگرمیاں انجام دے رہا ہے۔ یہ مرکز مسلمانوں کی ثقافتی و دینی و معنوی سرگرمیوں کی حمایت کرتا ہے۔ اس مرکز میں مختلف ثقافتی سرگرمیاں انجام پانے کے ساتھ ہی دینی تقریبات، تدریس، سیمینار، کانفرنسیں منعقد ہوتی ہیں۔ یہ اسلامی مرکز اسی طرح جنوبی امریکہ کے میڈیا میں بھی فعال طور پر شریک ہے۔ اسلام ہر دور میں انسانی زندگی کے لیے ایک رہائی بخش اور انسان ساز مکتب ہے۔ یہ ایک جامع دین ہے کہ جو اسلامی عقائد اور قرآن و سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی اعلیٰ تعلیمات پر مشتمل ہے، اس طرح سے کہ یہ خود کو نئے حقائق و انسانی ضرورتوں کے مطابق خود کو ڈھال دیتا ہے اور یہ طاقت کسی بھی دوسرے دین میں نہیں پائی جاتی ہے۔ اسی بنا پر تاریخ کے مختلف ادوار میں مختلف ادیان و مذاہب کے پیروکاروں کا اسلام کی جانب رجحان بہت زیادہ ہو رہا ہے، جبکہ دشمنوں نے ہمیشہ رحمت و مودت سے سرشار اس دین کے خوبصورت اور درخشاں چہرے کو بگاڑ کر پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس درخشاں دین کی تعلیمات خداوند عالم کی بندگی، قرآن اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل اطہار کی تعلیمات سے تمسک، معنوی و اخلاقی خودسازی، ظلم و استکبار سے مقابلہ اور مظلوموں کا دفاع، مودت و رحمت و مہربانی، فقراء و مستضعفین پر توجہ، حکمت و غور و فکر نیز قابل توجہ انسانی، اجتماعی اور اخلاقی نکات پر مشتمل ہے۔ عالم اسلام اور مغرب میں اسلام پسندی کا رجحان ہمگیر ہو گیا ہے، یہاں تک کہ پیو ریسرچ سینٹر نے کہ جو واشنگٹن میں ہے اپنی سرکاری سائٹ میں پیشن گوئی کی ہے کہ 2060 تک دین اسلام دنیا کے دیگر سرکاری ادیان کی بنسبت 70% سے زیادہ فروغ پائے گا۔ اس ریسرچ سینٹر نے اسی طرح دین اسلام کی جانب روز افزون رجحان کی خبر دی ہے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ عالم اسلام کے تمام دشمن دین اسلام سے مقابلے کے لیے برسر پیکار ہیں اور اسلاموفوبیا بدستور جاری ہے۔ افسوس کہ آج اسلاموفوبیا مختلف جہتوں میں پھیل چکا ہے۔ دین اسلام میں تفرقہ پھیلانا، وہابیت جیسے جھوٹے اور تشدد پسند فرقے کو جنم دینا کہ جو دور حاضر میں اسلاموفوبیا کی نئی روشوں کے عنوان سے پہلے خبیث برطانیہ کے توسط سے ظاہر ہوئے اور اس وقت داعش، طالبان، القاعدہ اور بوکو حرام مسلم مخالف ملکوں کے اعلی کار بن کر اسلاموفوبیا کے مقصد سے وحشت پھیلا رہے ہیں۔ یورپ اور امریکہ کے متعصب عیسائی و یہودی گروہوں کی یہ کوشش ہے کہ دین اسلام کی تعلیمات کو تشدد آمیز ظاہر کریں اور مسلمانوں کو دہشت گرد بتائیں، لیکن ان تمام دشمنیوں کے باوجود بہت سے ایسے افراد ہیں جو قرآن کریم اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا مختصر مطالعہ کر کے دین اسلام کے گرویدہ ہو گئے ہیں اور حقیقت سے آشنا ہو رہے ہیں۔ انہوں نے اس بات کو درک کر لیا ہے کہ پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں کہ جنہوں نے اعلیٰ ترین انسانی و اخلاقی تعلیمات کو فروغ دیا ہے اور انسانوں کے درمیان دوستی و محبت کو قائم کیا ہے۔ محترمہ مونیکا گاجاردو جیسی نو مسلم خاتون جب خالص اسلام کی روشن اور واضح حقائق سے آشنا ہوتی ہیں تو کوشش کرتی ہیں کہ اسے دوسروں میں بھی منتقل کریں اور اسلاموفوبیا کو اسلام دوستی میں تبدیل کر دیں۔ اسی طرح ایک اور مسلم شخصیت کے جو اس طرح کی کوششوں کو عملی جامہ پہنا رہی ہے اور اسلاموفوبیا کے مقابلے میں جرمنی میں فعال اور سر کرم کردار ادا کر رہی ہے پروفیسر اوڈو تو رو شاکا ہیں جو جرمن نژاد ہیں اور علوم دین کے محقق و مفکر ہیں. انہوں نے 2019 میں اسلام دشمن یا دوست نامی کتاب لکھی ہے. وہ کہتے ہیں میں جرمن کے ممتاز سیاستدانوں کی بے ربط باتوں سے بہت غصے میں آتا ہوں. ان میں سے زیادہ یہی دعویٰ کرتے ہیں کہ اسلام کا جرمن سے تعلق نہیں ہے اور یورپ میں اسلام کے وجود کی تاریخ کو بھی نظر انداز کیا جاتا ہے. میں اور میری بیوی جب اسلام دشمن یا دوست نامی کتاب لکھنے میں مصروف تھے تو اس وقت جرمنی میں اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں نظریات بہت برے تھے. اس زمانے میں میں نے اور میری زوجہ نے جرمن شہریوں کو اسلاموفوبیا سے مقابلے کا طریقہ سکھانے کے لیے بہت زیادہ سفر کیا ہے. یہاں تک کہ بہت سے دائیں بازو کے انتہا پسندوں نے مجھے دھمکی بھی دی لیکن ہم کبھی ہمت نہیں ہارے. وہ مزید کہتے ہیں کہ اسلام اخلاقیات اور درست سماجی رویے کی پابندی پر زور دیتا ہے. اسلام نے صحیح اجتماعی اخلاق و کردار کی رعایت پر تاکید کی ہے. خداوند عالم نے قرآن میں انسانوں کو بت پرستی، قتل، تہمت، زنا، حسد، شراب نوشی اور جوئے بازی سے منع کیا ہے. اس کے بالمقابل اس آسمانی کتاب نے صداقت، صبر، بردباری اور عفو بخشش پر تاکید کی ہے. اسلام ایک عالمی دین ہے. دین اسلام کے پیروکار دنیا کے دیگر ادیان کی مانند یہ پسند کرتے ہیں کہ اپنے دین کو پوری دنیا میں فروغ دیں اور اپنے پیغام کو جو انسانیت کی نجات کا پیغام ہے پوری دنیا میں عام کریں. سامعین اسی کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ پروگرام یہیں پر ختم ہوتا ہے.